أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون.
قل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، میں یبدا الخلق، جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی، جس نے تخلیق شروع کی ہو، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہو. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، یبدا الخلق، جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، یعنی کریشن کی، تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اس کو دہرائے گا. فانا تؤفکون، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، دور چلے جاتے ہو. یہ لفظی معنی دور چلے جاتے نہیں، یہ وضاحتی معنی ہے. قل کہہ دیجئے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ اہل مکہ کو، اپنے مخاطبین کو، کہ جو شرک کے بہت دل دادہ ہیں، جن کے دل بتوں میں اٹکے ہوئے ہیں. ان سے ذرا پوچھئے کہ کیا تمہارے ان بتوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے تخلیق کا کوئی کام کیا ہو، کوئی چیز بنائی ہو اس نے، اور ایسی چیز جو اس سے پہلے نہ تھی. یبدا الخلق کا کیا معنی؟ پہلی بار، ابتدا. اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ ختم ہونے کے بعد اس چیز کو پھر سے دوبارہ بنا سکتا ہو، تو ظاہر ہے ایسا کوئی بھی نہیں تھا. تو یہاں خاموشی اختیار کی گئی، بات روک دی گئی کہ سوچیں، اور سوچنے والے کیا تھے؟ لا جواب، کوئی جواب ہی نہیں. جب تم لا جواب ہو، تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. کس سوال کا؟ کہ کوئی اور پہلی بار پیدا کرنے والا اور پھر ختم ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے والا ہے نہیں، تو پھر ذرا سوچو. پوز ہے یہاں، اور انہیں بتاؤ کہ حق کیا ہے. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی یبدا الخلق، ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم یعید، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہیں. تو افکون کا لفظ کس سے؟ افق سے. افق کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو کہتے ہیں. لفظی معنی ہوتا ہے افق کا، کسی چیز کا اس کی اصلی جانب سے منہ پھیرنا، کسی چیز کا اس کے اصل رخ سے منہ پھیرنا، یعنی گھوم جانا، یہ افق ہوتا ہے. اسی سے پھر ہے کسی کو اپنی رائے سے پھیر دینا، اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دینا. جھوٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ میں بات اپنی اصل صورت سے پھر جاتی، یعنی کچھ سے کچھ بن جاتی، اس لیے جھوٹ کو افق کہا جاتا ہے. اف کا کیا مطلب ہے؟ گما دینا. تو یہ جو گما پھرا کے بات کی جاتی ہے وہ بھی ایک قسم کی جھوٹی ہوتی ہے، کہ سننے والا سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا، یعنی اصل بات کچھ اور ہوتی. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جھوٹ کیا ہے؟ گما پھرا کے کی ہوئی بات، حقیقت کے خلاف بات، اصل کے خلاف بات. تو فکون کیا ہے؟ کہ تم اصل سے ہٹ جاتے ہو. تو اصل کیا ہے؟ حق. یعنی حق سے پھر کے باطل کی طرف چلے جاتے ہو، اللہ کی عبادت سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہو، اللہ ہی کی عبادت سے شرک کی طرف چلے جاتے ہو، یا نیکی سے بدی کی طرف چلے جاتے ہو، سچ سے جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہو. تو ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بات یہ کہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر لوگوں کو توحید کا سبق دیا گیا اور بار بار ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو، جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہ ہے. کیونکہ اگر خلق میں کوئی اور شریک نہیں، ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں، تو حکم میں، عبادت میں کوئی اور شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ روزمرہ کی زندگی کی ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے. مثلاً آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کسی چیز کا کوئی ڈیزائن آپ نے بنایا، یا کوئی نقشہ بنایا، یا کوئی چیز ایجاد کی، انوویشن کسی کی. اب کاپی رائٹس کس کے ہوتے ہیں؟ اسی کے ہوتے ہیں جو اس کا خالق ہوتا ہے، وہی مالک ہوتا ہے. یہی حق ہے نا، کہ جو بنانے والا ہے وہی مالک. اسی طرح مثلاً آپ نے گھر بنایا، اپنا خریدا یا جیسے بھی بنایا، وہ آپ کے نام ہے، آپ اس کے مالک ہیں. اب اس میں مرضی کس کی ہونی چاہیے؟ آپ کی یا کسی باہر والے کی؟ آپ کی ہونی چاہیے نا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں، آپ کی نہیں ہونی چاہیے، فلاں کی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے، تو یہ نہیں مانی جائے گی بات، عقل کو نہیں لگتی. جب یہ دنیا بنائی اللہ نے ہے، مالک وہ ہے، تو پھر مرضی بھی یہاں اسی کی ہونی چاہیے. الا لہ الخلق ولہ الامر، اسی نے بنایا، اسی کا حکم، اسی کا فیصلہ. ہمیں اس زمین پر اسی کی مرضی کے مطابق رہنا ہے. یہ اس کا حق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، کہ ہم اس کے اطاعت گزار ہوں. کیونکہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں. سورج اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے، ستارے، چاند، ہر چیز، حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی، ہماری ہڈیاں، ہمارا خون اور گوشت، پوست، اعصاب، سب چیزیں اس کے بنائے ہوئے طریقے، ڈیزائن اور مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو جب انسان کو اللہ آزادی دیتا ہے، تو اس آزادی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، کہ پھر انسان سوچ سمجھ کے صحیح رستہ اختیار کرے، نہ کہ اصل سے پھر جائے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کتنی خوبصورت وضاحت ہے اس آیت کی. اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر وہی تم کو رزق دیتا ہے، وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی اور ہے جو یہ سب کرتا ہو، کہ جس نے بنایا ہو، رزق دیا ہو تم کو، موت دیتا ہو، پھر دوبارہ زندہ کرے؟ کوئی بھی نہیں، نہ پیدا کیا نہ یادہ کرے گا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. سورۃ الفرقان میں فرمایا، واتخذوا من دونہ آلہا، لوگوں نے اس کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں، لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. کون یہ آلہا؟ وہم یخلقون، اور وہ بنائے جاتے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، وہ اپنے نفسوں کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ حیات کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں. سورۃ فاطر میں فرمایا، آیت 3، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ نہیں ہے. کچھ لوگ بالکل نہ قلم اٹھا رہے ہیں نہ ریفرنس لکھ رہے ہیں. اور اگر میں نے اسائنمنٹ میں لکھ دیا کہ اس آیت سے ریلیٹڈ قرآن سے 10 دلیلیں اور لائیں, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک ایک ریفرنس تلاش کرنے اور ڈھونڈنے اور لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. جب مفت کا علم ملتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. پھر ہم اتنی زحمت نہیں کرتے کہ ٹیک چھوڑ کے قلم اٹھا کے صرف ہنسا ریفرنس کا ہی لکھ لیں. کم از کم اتنی دلچسپی تو قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے نا, کیونکہ قرآن کا باز کی تفصیل کرتا ہے. بجائے اس کے کہ میں اپنی ذات سے لمبے چوڑے فلسفے دہراؤں, کیوں نہ اللہ ہی کی بات سے اس بات کی وضاحت ہو. تو بات یہ ہے کہ جو پیدا کرتا اور جو پیدا نہیں کرتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. افمن یخلق کما لا یخلق, النحل آیت 17. پھر اسی طرح سورۃ الرعد, ام جعلوا للہ شرکا خلقوا کخلقہ, کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے, اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیا کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا اور جیسے اللہ نے پیدا کیا؟ جب اللہ کی تخلیق جیسی کسی اور کی تخلیق نہیں تو پھر اس جیسی کسی اور کی عبادت بھی نہیں. سورۃ الزمر 38 میں فرمایا, قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر هل هن کاشفات درہ, انہیں کہہ دیجئے کہ تم نے سوچا کبھی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کو پکارتے ہو, کیونکہ عبادت میں پکارنا بھی آتا, دعا بھی عبادت ہے. عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے, دعا بھی عبادت ہے. تو جب تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف رغبت کرتے ہو, ان سے کچھ مانگتے ہو, کبھی سوچا تم نے کہ ان ارادنی اللہ بدرن, کہ اللہ اگر ارادہ کر لے مجھے نقصان دینے کا, حل ہن کاشفات درے, کیا پھر وہ اس کی ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹانے کے لائق ہیں, دور کر سکتا ہے؟ کوئی دور نہیں کر سکتا. سورۃ الملک آیت 21 میں فرمایا, امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, وہ کون ہے جو تمہیں رزق لا دے اگر وہ اپنا رزق روک لے. العنکبوت 17 میں فرمایا, ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق, کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو یا جن کی عبادت کرتے ہو یا جن پہ ڈپینڈ کرتے ہو یا جن کی طرف راغب ہوتے ہو, مائل ہوتے ہو, وہ تو تمہارے رزق کے مالک نہیں, اللہ کے پاس رزق تلاش کرو. تو کیا سبق ملتا ہے, خلاصہ کیا ہے ساری آیت کا؟ جب اتنی صفات اس کی ہیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اسی کے آگے سر جھکائیں, اسی سے دعا مانگیں, اسی سے توقعات رکھیں, اپنے نفع اور نقصان کا مالک اسی کو سمجھے, کسی اور کو نہیں. اور یہی ہمارا امتحان ہے, اور آخرت میں اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی. اور اگر اس معاملے میں چھوٹی سی غلطی بھی ہو گئی تو ساری عبادت ضائع ہو جائے گی. قرآن پاک میں تقریباً 18 یا 19 پیغمبروں کے نام لینے کے بعد فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے. یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور غیر پیغمبر میں بھی فرق نہیں رکھا, خواہ کوئی بھی ہو اگر تھوڑا سا بھی شرک کرے گا تو سب کی کرائے پہ پانی پھر جائے گا. یہ معاملہ اتنا نازک ہے, لیکن عموماً ہم اس مسئلے کی طرف سے غافل رہتے ہیں.
قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل اللہ یهدی للحق أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
قُلْ کہہ دیجئے, مزید جھنجوڑا جا رہا ہے, مزید دلائل دیے جا رہے ہیں. حل من شرکائکم, کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے, من یہدی الی الحق, جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو, جو حق کی ہدایت دیتا ہو. لا جواب ہو گئے, کیونکہ وہ ان کے بت تو نہ بولتے تھے اور نہ کوئی بات کرتے تھے. پھر انہیں بتایا گیا, قل اللہ یہدی للحق, کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. کیسے؟ اسباب بھی وہ پیدا کرتا ہے, جیسے رسول بھیجے حجت تمام کی، کتابیں بھیجی، یہ ہدایت دینے کے طریقے ہیں نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر توفیق بھی وہ دیتا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، کیسے کیسے دیتا ہے؟ اسباب پیدا کر کے اور دوسرے توفیق دے کے. افمن یہدی الی الحق، کیا پھر وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، کون؟ اللہ. احق، زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے. ام من، یا جو، یہ ام من کٹھا جو لکھا ہوا ہے اصل میں کیا تھا، ام اور من، یا جو. لا یہدی، نہیں ہدایت پاتا، یعنی خود بھی ہدایت پہ نہیں، الا مگر، ان یہدا، کہ وہ ہدایت دیا جائے. یعنی کیا اللہ کی پیروی کرنا درست ہے یا اس کی جو خود بھی سیدھے رستے پہ نہیں، اپنا بھی نہیں پتا، اپنی بھی خبر نہیں، اس کو خود بھی راستہ نہیں معلوم، مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. ان یہدا. فما لکم، پھر کیا ہے تم کو؟ کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ تحکمون کا لفظ جو ہے حکم سے ہے، پھر تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو؟ یہاں ایک لفظ کی تکرار بار بار ہوئی ہے، اور وہ ہے ہدایت، ہدن. ہے دال یہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہے دال یہ کا لفظی معنی ہوتا ہے نقل و حرکت کرنا، ہلانا جلانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. عربی میں جب کسی عورت کی ڈولی اس کے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اہدیت المرأۃ الی زوجہا ہدن، کہ ہدایت پا گئی عورت اپنے شوہر کی طرف. ہدایت پانا کیا مطلب؟ یعنی وہ ماں باپ کے گھر سے اپنے اصل گھر پہنچ گئی. لیکن افسوس یہ کہ لڑکیاں ہمیشہ ماں باپ کے گھر کو اصلی گھر سمجھتی رہتی ہیں اور دوسرے کو اصلی نہیں سمجھتی. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المناک رویہ ہے کہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی وہ شادی کے انتظار میں رہتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ناقدری شروع کر دیتی، ناشکری شروع کر دیتی. وہ سب کچھ اپنے ماں باپ کے گھر کو ہی گھر سمجھتی ہے، اسی کو ہی اصل سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، اوریجن وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب تک دل سے قبول نہ کیا جائے، ایکسپٹ نہ کیا جائے، اون نہ کیا جائے، اس کو اپنا سمجھا نہ جائے، تو اپنی بن نہیں سکتی چیز. تو عورتوں کے لیے ہدایت کیا ہے، یہ سب ایک چونکہ اس لفظ کے اندر آیا ہے اس لیے اس کو میرے ذاتی خیالات نہ سمجھیے، اس کے اندر جو معنی ہے وہ بتا رہی ہوں آپ کو. اسی طرح ہدی کیا ہوتا ہے؟ ہدی قربانی. کون سی قربانی؟ جو کہاں پہنچائی جائے، حرم. اس میں بھی کیا ہے؟ نقل و حرکت ہے. ہدیہ، تحفہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک سے دوسرے تک لے جایا جائے. تو اب اصلی معنی پتہ چل گیا نا، نقل و حرکت، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، کیونکہ ہدیہ بھی ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو دو آدمیوں کے سہارے چلتا ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خدا کا لفظ. کہا جاتا فلان یہادی بین اثنین، وہ شخص جو دو آدمیوں کے سہارے چل رہا ہے، جو اس میں بھی نقل و حرکت ہے، وہ اس کو رستہ دکھا رہے ہیں اور اس کو آگے لے جا رہے ہیں. تو ہدایت کیا ہے دراصل؟ ایک چیز چھوڑ کر دوسری اختیار کرنا. تو الہدا کا لفظ بہت خطرناک لفظ ہے. سوچ کی ٹرانسفارمیشن، سوچ کو ٹرانسفارم کرنا، عادات کو، زندگی گزارنے کے طریقوں کو، ہر چیز کو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر وہی رہیں جو ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہی ٹھیک ہے، جیسے بھی ہیں، تبدیلی نہیں چاہتے. اگر تبدیلی اچھی ہو تو اچھی بات ہے، اور پھر تبدیلی کسی انسان کی مرضی کی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی جیسے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ویسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا. آپ دیکھیے، خدا نہ خواستہ کسی کا ناک ٹیڑھا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ کاسمیٹک سرجری، چاہے اس پر کتنی تکلیف ہو، کتنا پیسہ لگے، سب برداشت ہے. دانت ٹیڑھے ہوں تو بریسز لگاتے ہیں، چاہے کتنا بھی ان ایزی ہو فیلنگ. اسی طرح اگر کوئی ہڈی ٹیڑھی ہو تو اس کو بھی سیدھی کریں گے. ہر ٹیڑھی چیز سیدھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. سوچ کا ٹیڑھا پن یا راستے کا ٹیڑھا پن یا زندگی گزارنے کے طریقے میں کسی قسم کی کجی یا عقیدے کا انحراف, اس کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس بات سے ڈرتے کہ ہائے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ دیں گے, پھر مجھے وہ کرنا پڑے گا, تو بہتر ہے میں جو ہوں وہی رہوں. بھی کدھر بھاگ کے جانا ہے؟ اللہ سے تو کہیں نہیں بھاگ سکتے. تو انسان کا فائدہ کس میں ہے کہ اپنے آپ کو کس کے مطابق سیدھا کرتا جائے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ادھر نہیں چلنا ٹھیک ہے, نہیں جاتے, یہ نہیں کرنا اوکے نہیں کرتے, یہ کرو اچھا کر لیتے ہیں. یہ ہے اصل ہدایت. اب آپ اس لفظ کی تفصیل کی روشنی میں پھر دیکھیے. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق, کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تمہیں حق کی طرف لے جائے, تمہیں رستہ دکھائے, یعنی کجی سے غلط جگہ سے اٹھا کر صحیح جگہ پہنچائے, صحیح انجام تک پہنچائے. قل اللہ یهدی للحق, کہہ دیجیے اللہ ہی صحیح رستہ دکھاتا ہے, حق کی طرف لے جاتا ہے. قل ان هدى الله هو الهدى, کہہ دیجیے اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع, کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, یا وہ جو خود بھی ہدایت پر نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں, مالک ہی نہیں, مدبر ہی نہیں, بلکہ ہادی بھی ہے. تو خلاصہ وہی ہے, انجام نتیجہ وہی ہے کہ ہم جس کا کھاتے ہیں, جس نے ہمیں بنایا, جو ہمارا مالک ہے, ہمیں پھر رستہ بھی اسی کا بتایا ہوا اختیار کرنا ہے. یہ اصل عبادت ہے کہ جو اس نے ہمیں بتایا ہمیں پھر اس کے مطابق چلنا بھی ہے. یہ ہے اصل عبادت. اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے خیالات اور نظریات اور لوگوں کی پسند کے مطابق اچھے بنے رہیں, سوسائٹی ہمیں قبول کرے, لوگوں کے ہاں ہم ایکسپٹڈ ہوں لیکن اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہوں, تو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے نظریات اور عقائد اور اپنی سوچ پر جو وہ کسی خاص گھرانے یا معاشرے یا علاقے سے لے کے نکلا ہے اسی پہ جمع رہے, اور اللہ کی بتائی اور دکھائی ہوئی ہدایت کے مطابق خود کو تبدیل نہ کرے, ایڈجسٹ نہ کرے. اہل مکہ کی غلطی کیا تھی کہ سالہا سال سے جن غلط عقائد پر وہ جمے ہوئے تھے وہ ان سے ہلنا نہیں چاہتے تھے. جس انحراف پر وہ راضی ہو گئے تھے اس سے ہٹ کے وہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ کا طریقہ ہے, ہم شروع سے اسی رستے پہ ہیں. مثلا اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹیڑھا ہو گیا ہو اور آپ اس کے عادی ہو گئے ہوں اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس کو سیدھا کرا لو, تو کیا کریں؟ نہیں, جہاں اتنی گزر گی باقی بھی گزر جائے گی, اب مجھے نہیں کرنا کچھ اور. یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے, انسان تبدیلی جلدی ایکسپٹ نہیں کرتا. لیکن جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی آ جائے ان کے لیے ہدایت کی طرف مڑنا اور اللہ کا رستہ اختیار کرنا کچھ مشکل نہیں ہوا کرتا. اب دیکھیں کہ لفظ جو ہدایت ہے یا ہدن ہے اس میں بیسیکلی نقل و حرکت کا معنی پایا جاتا ہے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور صحیح بات پانے کے لیے بھی انسان کو محنت, تڑپ, یعنی اندر کی تڑپ اور جسمانی حرکت, یہ سب چاہیے. اور جب تک وہ اندر نہ ہو اللہ تعالیٰ بھی پھر توفیق نہیں دیتے. اکثریت کی مشکل کیا ہے, آگے اس کی وضاحت کر دی گئی.
وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون.
وما يتبع اکثرهم الا ظنا, اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر ظن کی. مشکل یہ ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کر کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ظن کی. ظن عربی زبان میں چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یقین, شک, تہمت اور وہم و گمان. یقین، شک، تہمت اور وہم و گمان، یہاں گمان کے معنی میں آیا. ان میں سے اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہم کی پیروی کرتے ہیں، محض خیالات کی پیروی کر رہے ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں. کس معاملے میں؟ بتوں کی پوجا کے معاملے میں، یا اپنی زندگی کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے. ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا، من الحق شیئا. یغنی کا لفظ غنی سے ہے، غین نون یہ، کسی چیز سے بے نیاز کرنا، کسی چیز کے قائم مقام ہو کر اس کی ضرورت پوری کرنا. غنی کا کیا معنی؟ کسی چیز کے قائم مقام ہو کر اس کی ضرورت پوری کرنا. مثلا اگر یہ فون خراب ہو جائے تو ایک نیا فون اگر اس کی جگہ لا کے رکھ دیا جائے جو اس سے بہتر ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ کہ اس نئے فون نے اس سے ضرورت مند کو بے نیاز کر دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی جگہ بہتر چیز آ گئی ہے. اب دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کے سامنے، ایک ہے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کی کتاب جو یقینی چیز ہے، جس کو حق کہا گیا ہے یہاں حق. دوسرا ہے انسانوں کے اپنے خیالات، وہم و گمان، یا ان کے آبا و اجداد کے طریقے، آبا کی تقلید، معاشرے کے رجحانات، سوسائٹی کے پریشرز وغیرہ وغیرہ. ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہوئی ہے، دلیل پر یا گمان پر، محض خیالات اور افکار پر، انسانی فلسفوں پر، یا اصل ہدایت اور حق پر. یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب، کیونکہ اکثر ہم کی بات ہو رہی ہے نا. میجورٹی لوگوں کی جو ہے وہ دلیل پر نہیں جیتی، بلکہ کس کو اختیار کیا ہوا ہے؟ گمان کو. تو یاد رکھے کہ گمان جو ہے اگر اس کو حق کی جگہ لا کے رکھ دیا جائے تو وہ فائدہ نہ دے گا کچھ بھی. مثلا اگر اس ٹیلی فون کی بجائے کوئی فیک کوئی کھلونا رکھ دیا جائے یہاں تو وہ کام نہ دے گا. اگر زندگی گزارنے کے لیے ہم نے صحیح رہنمائی کا رستہ چھوڑ کر محض اپنے خیالات کو بنیاد بنایا تو اللہ کے ہاں کام نہ آئے گا کچھ بھی. محض خواہشات، خیالات، افکار، وہم و گمان پر گزاری ہوئی زندگی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی. ہم کچھ بھی کریں، چھوٹا کام ہو یا بڑا، فائدہ اس میں کہ اس کو دلیل کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، کنوکشن کے ساتھ کریں، گمان کے ساتھ نہیں. مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہو اور آپ یہ کہیں چونکہ میری اماں پڑھتی تھی اس لیے میں نے سوچا میں بھی پڑھ لوں، تو کیا یہ فائدہ دے گا؟ کیا کوئی اس سے کنوینس ہوگا کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں. اسی طرح اگر کوئی شخص اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس نے دیکھا کسی کو پڑھ رہا تھا تو اس نے بھی شروع کر دی. آپ سے کوئی پوچھا آپ حجاب کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں اور لوگ بھی کرتے ہیں، ہم نے سوچا ہم بھی کر لیں. یہ دلیل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تقلید ہے لوگوں کی، دیکھا دیکھی، محض ایک رواج، یا محض کسی سے انفلوئنس ہو کے کوئی کام شروع کر دینا. کوئی سالڈ بنیاد نہیں کسی بھی کام کے کرنے کی. آپ کو کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں دلیل کو ساتھ رکھنا چاہیے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، میرے دل کی مرضی ہے یا اللہ کی مرضی ہے، یا میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سے کام ہم کیا کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کر لینا چاہیے مجھے. خیال نہیں چلتا، خیال اور یقین دو الگ الگ چیزیں. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت گمراہی کے راستے پر کیوں ہے یا اکثریت ہدایت پر کیوں نہیں، کیونکہ اکثریت گمان کی پیروی کرتی ہے، خیالوں میں جیتی ہے. اور بات اصل میں یہ ہے کہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. کون؟ وہ مشرکین یا باقی لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کو خبر ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کی نیت اور ارادہ کیا ہے، کیا سوچ کے کر رہے ہیں، اور پھر اسی سوچ کے مطابق ان کو جزا ملے گی. وہ ظن پر ہے یا گمان پر ہے، وہ گمان پر ہے یا یقین پر ہے، جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی بھرے گا. اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہر چیز دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے. آپ دیکھیں دنیاوی امور میں آپ کیا کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں آپ کیا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ دنیاوی معاملات میں بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چیز حقیقت میں ان کی ضرورت ہے یا فائدہ مند ہے، وہ صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ اور لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. اور یہ بالکل ایک بچگانا امیچیور سوچ ہوتی ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دیکھے تو کیا کہتے، ہمیں وہ وہی چاہیے، وہی لینا. اگر ان سے پوچھیں کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ لینا کیوں ہے، ثابت کرو اپنے کیس کو، پروف کرو، تو وہ کیا کہیں گے، چونکہ میرے دوستوں کے پاس یہی ہے، یہ نہیں پتا اس کا فائدہ کیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں پر کھانا کھائیں اور وہ کھانا ہمیں بہت پسند آئے، اور پھر ہم وہاں بیٹھ کے گمان کریں کہ اچھا میرا خیال ہے اس میں یہ اور یہ چیز ہے، یعنی اس ریسیپی میں یہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور ریسیپی معلوم نہ کریں، اور گھر آ کر محض گمان کی بنیاد پر وہ چیز بنائیں، تو کیا اس کا وہ ٹیسٹ یا ذائقہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اور اگر آپ کے پاس صحیح علم ہو، ریسیپی صحیح ہو، اور اس کے سارے اندازے بھی درست ہوں، یعنی پورے پیمانے ویسے کے ویسے ہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ویسا بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، لوگ بہت دعویٰ کرتے ہیں اس کا، لیکن عموماً اس محبت کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ بھی بس سنی سنائی کہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو وہ بھی کہنے لگتے ہیں. کس وجہ سے کی جائے، اس کی کیا بنیاد ہے، اصول ہے، کچھ نہیں. یہی وجہ کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک خیالی سی تصویر بنا رکھی ہوتی ہے پیغمبر کی، اور پھر اس خیال کو فالو کرتے ہوئے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو دین کا معاملہ جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. کوئی رستہ آپ اختیار کریں یا چھوڑیں، نہ کہ محض وہم و گمان کی بنیاد پر، کیونکہ گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا.